बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور جب خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ ہم تمہاری مدت قیام دنیا پوری کرنے والے اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والے اور تمہیں کفار کی خباثت سے نجات دلانے والے اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک برتری دینے والے ہیں، اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہوگی اور ہم تمہارے اختلافات کا صحیح فیصلہ کر دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا اور آخرت میں شدید عذاب کریں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو مکمل اجر دیں گے، اور خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب جواد رفیعی، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے لے کے 57 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 5940 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات لائیو سن سکتے ہیں، اور لائیو سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں اور آرکائیو میں موجود پروگرام بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمینا پیش خدمت ہے، رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں، اہم خبروں کی تفصیلی رپورٹ، اور امریکہ میں اقتدار کی منتقلی سے متعلق ایک تفصیلی انٹرویو بھی آج کے پروگرام میں شامل رہے گا۔ نیم نگاہ کے بعد حسب معمول نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام ٹائم۔ اور سامعین، اسلام ٹائم ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے مخاصمانہ اور اشتعال انگیز اقدامات کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری پر سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے حملے کے انتباہ کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے منگل کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان میں 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے بارے میں سپریم کورٹ کے تبصرے کو کسانوں نے اپنی جیت قرار دیا ہے۔ اور یمن کی پارلیمنٹ کے سپیکر نے مختلف ممالک کے پارلیمانی سپیکروں اور بین الاقوامی پارلیمانی یونینوں اور سینٹ کے سربراہوں کے نام اپنے مراسلے میں یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے خلاف امریکی فیصلے کی منسوخی کے لیے عالمی سطح پر سفارتی دباؤ ڈالنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے مخاصمانہ اور اشتعال انگیز اقدامات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران جارے قوتوں کو نابود کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ مغربی ایشیا میں امریکی بمبار طیاروں کی اشتعال انگیز پروازوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے، اگر B-52 طیاروں کی پروازوں کے ذریعے ایران کو ڈرانا دھمکانا مقصود ہے تو بہتر ہوگا امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے ان کی سلامتی پر خرچ کرو۔ وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹ میں واضح کیا کہ اگرچہ پہلے 2 سال کے دوران ایران نے کسی بھی جنگ کا آغاز نہیں کیا، تاہم جارے قوتوں کو نابود کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ٹرمپ کے مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس بارے میں صدام کی حمایت کرنے والے اپنے قریبی دوستوں سے پوچھ لو۔ وزیر خارجہ نے اس سے پہلے بھی ایک ٹویٹ میں واضح کیا تھا کہ ٹرمپ اور ان کے ساتھی اپنے ملک میں کرونا وائرس کے مقابلے کی بجائے امریکی ٹیکس دہندگان کے اربوں ڈالر مغربی ایشیا میں بمبار طیاروں کی پروازوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی بمبار طیاروں نے پچھلے چند روز کے دوران 2 بار ایشیا کی فضاؤں میں پروازیں بھری ہیں۔ دوسری جانب ایران کے پیسیفک ڈیفینس ہیڈ کوارٹر کے سربراہ جنرل غلام رضا جلالی نے ایران کے جدید ترین اسمارٹ میزائل اور ڈرون طیاروں کو سخت ترین امریکی پابندیوں کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلحے اور دفاعی ساز و سامان کی خریداری کے حوالے سے ایران پر شروع سے سخت ترین پابندیاں عائد رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سائنسدانوں نے اپنی صلاحیتوں اور ملکی توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام تر پابندیوں کے باوجود دفاعی میدان میں ملک کو خود کفیل بنا دیا ہے اور ایران کے اسمارٹ میزائل اور ڈرون طیارے اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جنرل غلام رضا جلالی کا کہنا تھا کہ امریکی صدارت پر ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ بات مزید واضح ہو گئی ہے کہ دفاعی اور خلائی میدان میں طاقتور ہوئے بغیر منصفانہ مذاکرات کا امکان نہیں ہے۔ امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری پر سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے حملے کے انتباہ کے بعد ایف بی آئی نے نیشنل گارڈ کے تمام اہلکاروں کی اسکریننگ شروع کر دی ہے۔ امریکی فوجی حکام نے کہا کہ نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری کی سیکیورٹی پر تعینات اہلکاروں کی جانب سے حملوں کے خدشات کے پیش نظر ایف بی آئی تقریب حلف برداری کی حفاظت کے لیے واشنگٹن آنے والے نیشنل گارڈ کے تمام 25,000 اہلکاروں کو اسکریننگ کر رہی ہے۔ نیشنل گارڈ کے 25,000 کے قریب اہلکاروں کو امریکہ بھر سے واشنگٹن بھیجا گیا اور یہ تعداد اب تک ہونے والے تقریب حلف برداری کی حفاظت کے لیے تعینات کیے جانے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہے۔ دوسری جانب امریکی وزارت جنگ کے اعلی ترین سول افسر رویان مکارتھری نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا کہ سیکیورٹی حکام پوٹینشیل خطرات کے حوالے سے پورے آگاہ اور چوکسی کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے تمام فوجی افسران سے کہا کہ وہ تقریب حلف برداری والے روز کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی روک تھام کے لیے اپنی پوری توانائیاں بروئے کار لائیں۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ ٹرمپ کے حامیوں اور سفید فام نسلی برتری کے حامی انتہا پسند گروہوں کی جانب سے ملک کی تمام 50 ریاستوں میں مسلح مظاہروں کی اپیل کے بعد امریکہ کے موجودہ صدر کے حامیوں نے ریاست اوہاؤ سے مظاہروں کا آغاز کر دیا ہے۔ یو ایس اے ٹوڈے نے اپنے ٹویٹ میں ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سٹی پولیس کو واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کی عمارت کے قریب واقع ایک اہم چوراہے سے لاوارس سوٹ کیس ملا ہے۔ اس سے پہلے واشنگٹن پولیس نے ایک شخص کو 50 کارتوسوں کے ہمراہ گرفتار کیا اور الزام عائد کیا کہ یہ شخص جعلی دعوت نامے کے ذریعے نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی نیت سے کسی دوسری ریاست سے یہاں پہنچا ہے۔ دریا اسنا سی این این کی جانب سے کرائے جانے والے تازہ سروے کے مطابق امریکی عوام کی اکثریت نے 20 جنوری سے پہلے ہی ٹرمپ کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے اپوزیشن جماعتوں کے تحت پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس پیر کو اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں منگل کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز بھی موجود تھیں اور دیگر رہنما شریک تھے، تاہم پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری شریک نہیں ہوئے۔ البتہ پیپل پارٹی دیگر رہنماؤں کے ساتھ اس اجلاس میں موجود تھی۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کی حکمت عملی پر غور اور 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کے بعد پی ڈی ایم کی حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی۔ اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ڈی ایم کی قیادت الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کی بحالی کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے آئندہ ہفتوں میں ملک کے مختلف شہروں میں پی ڈی ایم کے جلسوں کی بھی اطلاع دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ فوراً فنڈنگ کیس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اسکینڈل کے مرکزی ملزم وزیراعظم عمران خان ہیں۔ اجلاس سے قبل صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے رہنما اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ پی ڈی ایم کی تحریک سست ہوتی جا رہی ہے۔ ایک صحافی کے سوال پر کہ پی ڈی ایم سست ہوتی کیوں دکھائی دے رہی ہے، مریم نواز کا کہنا تھا تو کیا حکومت تیز ہو رہی ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پی ڈی ایم کو قصہ پارینہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک تھی پی ڈی ایم جو اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ ہندوستان میں 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے بارے میں سپریم کورٹ کے تبصرے کو کسانوں نے اپنی جیت قرار دیا ہے۔ 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے خلاف پولیس کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا کہ کسانوں کو ٹریکٹر ریلی نکالنے کی اجازت دینی ہے یا نہیں، یہ پولیس کا کام ہے اور اس بات کو پولیس ہی طے کرے گی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اب ہم یہ بھی بتائیں کہ پولیس کے پاس کیا اختیار ہے اور کیا نہیں ہے۔ अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग आएंगे और कितने लोगों का इज्तम होगा ये पुलिस तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली समाप्त बुध तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे पर किसान लीडरों ने कहा कि ट्रैक्टर रैली के मामले में अदालत का दखल न देना हमारी जीत है। किसानों ने कहा कि इस मसले पर हुकूमत और पुलिस आए और हमसे बात करें, हम पुरअम रैली निकालेंगे। किसान रहनुमाओं का कहना था कि यौम जमहूरिया पर अपनी रैली अलग इलाके में निकालेंगे और यौम जमहूरिया की परेड में किसी तरह का खलल नहीं डालेंगे। उन्होंने वाजे किया कि अगर पुलिस रोकेगी तो भी हम रैली निकालेंगे। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल पीर के रोज दूसरी बार बम धमाकों से लर्ज उठा। काबुल से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका काबुल के शुमाली इलाके खैरखाना में हुआ। अभी मुमकिन नुकसान के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। बताया जाता है कि इस धमाके का मकसद अफगानिस्तान के एक रुकन पार्लियामेंट की गाड़ी को निशाना बनाना था। काबुल में पीर के रोज होने वाला यह दूसरा धमाका था। काबुल पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि काबुल के छठे सिक्योरिटी जोन में होने वाले इस धमाके में अफगानिस्तान की वजारत मवासलात की इमारत तबाह हो गई, तहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे कबल इतवार को काबुल में होने वाले एक बम धमाके में सुप्रीम कोर्ट की दो खवातीन जज जां बहक हो गई थी। यमन के पार्लियामेंट के स्पीकर ने मुख्तलिफ ममालिक के पार्लिमानी स्पीकरों और बैन अल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियनों और सेनेट के सरबराहों के नाम अपने मरासले में यमन की अवामी इनकलाबी तहरीक अंसारुल्लाह के खिलाफ अमरीकी फैसले की मनसूखी के लिए आलमी सतह पर सिफारती दबाव डालने की जरूरत पर जोर दिया है। यमन की पार्लियामेंट के स्पीकर ने मुख्तलिफ ममालिक के पार्लिमानी स्पीकरों और बैन अल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियनों ने सेनेट के सरबराहों के नाम अपने मरासले में अमरीका की तरफ से गुज़श्ता छह बरसों से यमनी अवाम के खिलाफ जारे सऊदी इत्तेहाद की जारियत की हिमायत की बिना पर वाशिंगटन को बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी का हामी करार दिए जाने और यमन की अवामी इनकलाबी तहरीक अंसारुल्लाह के खिलाफ अमरीकी फैसले की मनसूखी के लिए आलमी सतह पर सिफारती दबाव डाले जाने की जरूरत पर जोर दिया। यमन की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद हुसैन अल ईदोरोस ने कहा कि जहरे सऊदी इत्तेहाद के लिए अमरीका की हिमायत बैन अल-अक़वामी और इंसानी हकूक की कवानीन और असूल के मुनाफी है और यमनी अवाम के खिलाफ जहरे मुल्कों की हिमायत और यमन को तकसीम करने की कोशिश के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि अमरीका के जरिए दुनिया के दहशतगर्द ग्रोहों की फहरिस्त में यमन की अवामी इनकलाबी तहरीक अंसारुल्लाह के नाम को शामिल किया जाना यमन के सियासी हल और अक़वामी मुत्तहिदा की हिमायत से अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए मनफी नतायज का हामिल है और नतीजे में यमन के खिलाफ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की सरबराही में लाहासिल जंग जारी रहने का बायस है और अमरीका के इस फैसले से इलाके का अमन सलामती का मसला भी खासा मुतासर होगा। यमनी स्पीकर ने कहा कि यमन की पार्लियामेंट अवामी तहरीक अंसारुल्लाह को एक सियासी जमात और बैरूनी जहरे कुवतों के मुकाबले में अवाम का एक नुमाइंदा धड़ा समझती है जो यमन और यमनी अवाम के खिलाफ जंग व जहरियत के मुकाबले में एक मजबूत कला साबित हुई है। उन्होंने कहा कि अंसारुल्लाह को दहशतगर्द करार देने का अमरीकी फैसला यमन की इज्जत और आज़ादी और अर्जी सालमियत के दिफा में इस मुल्क के आला सियासी कौंसिल और यमनी अवाम के दरमियान इतिहाद और यकजहती के मजीद मजबूत होने का बायस बनेगा। वाज़ेह है गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी वज़ीर ख़ाजा माइक पोम्पियो ने खबर दिया है कि ट्रंप हुकूमत ने अमरीकी कांग्रेस को यमन की अवामी तहरीक अंसारुल्लाह को दहशतगर्द ग्रोह करार देने के अपने फैसले से बाखबर कर दिया है। गासिब सिंह हुकूमत के फौजियों ने गजा के जनूब में वाक़ सूबों रफा और खान यूनस के मशरकी इलाकों पर वहशियाना बमबारी किया है। गजा के मकामी ज़राए का कहना है कि गासिब सिंह हुकूमत के जारी जंगी तैयारों ने पीर की सुबह रफा के मशरकी इलाके में फलस्तीनियों की अराजी पर मुतअद्दिद मिसाइल बरसाए। गासिब सिंह हुकूमत के जंगी तैयारों ने गजा के जनूब में सुबह खान यूनस के मशरकी इलाकों में इस्तिकामती महाज के ठिकानों पर भी बमबारी की। सिनी फौज के तर्जुमान ने अपनी इस जारियत के जवाब में दावा किया है कि गजा के शुमाली इलाके से इतवार की रात अस्तोद के इलाके पर दो रॉकेट फायर किए गए। गासिब सिंह हुकूमत के जंगी तैयारों हेलीकॉप्टरों और तोपखाने ने भी हालिया महीनों के दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों को वहशियाना जारियत का निशाना बनाया है। समय जैसा कि आपने खबरों में सुना, अमरीका में इकतदार की मुंतकली का वक्त करीब आने के साथ ही दाखिली बहरान के आगाज की खबरें गश्त कर रही हैं। इस तनाजुर में सैर उर्दू टीवी के एंकर अजीम सब्जवारी ने पाकिस्तान के मुमताज तजिय नगार मिस महमदानी से गुफ्तगु की है, समात फरमाए।
हमदानी साहब, जाहिर है कि अब ये ट्रंप साहब का जो दौर है वो तो खत्म होने वाला है और वो कुछ दिन में इक्तदार छोड़ देंगे और उन्हें जाना ही पड़ेगा, लेकिन ट्रंप साहब के जो इकदामात हैं उनको बकौल जो इम्पीचमेंट की उनकी जो तहरीक इस वक्त زیر بحث ہے جو اب سینٹ کے اندر موجود ہے اور ایوان نمائندگان نے اسے منظور کیا. اس میں ان پر سنگین الزامات لگائے, خاص طور سے یہ کہا ہے کہ یہ شخص امریکی جو نظام ہے اور امریکی عوام کے لیے شخص خطرہ ہے. اتنے سنگین الزامات کے علاوہ اس بہت سے دوسرے الزامات بھی ٹرمپ کے اوپر عائد کیے گئے ہیں, جن میں اختیارات سے ناجائز استعمال اور اقتصادی طور پر ملک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ بھی شامل ہے. کیا سمجھتے ہیں اقتدار چھوڑنے کے بعد ٹرمپ کا مستقبل کیا ہے؟
در حقیقت یہ اب کل ہی کھل رہی ہے اس کلچر کی, اس ثقافت کی, جو انہوں نے ایک ثقافت کے اوپر لبادہ اوڑھ رکھا تھا اپنے معاشرے کے اوپر. جی. اس معاشرے کی حقیقت جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہے. میں نے اس کی طرف اشارہ کیا. اب یہ جو ٹرمپ کے حوالے سے الزامات جو لگائے جا رہے ہیں, تو بہرحال یہ تو آئندہ ہی اس کو مشخص کرے گا, معین کرے گا کہ یہ اپنی ان تحریکوں کے اندر کہاں تک آگے جاتے ہیں. ابھی تو بات اس کی جو ہے وہ عدم اعتماد کی بھی چل رہی تھی. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ جیسی برسر اقتدار آیا تھا, شروع میں ہی تو سٹوریز ایسی چلنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ رشیا کے لیے کام کرتے ہیں, یا ان کی جو وہاں پر اس کی جو بیگم ہے, یا آپ وہ کہہ لیں کہ فرسٹ لیڈی ہے امریکہ کی, تو اس کے حوالے سے بھی سٹوریز آپ نے بھی دیکھا اور سب نے دیکھا کہ اس میں آئی کہ یہ شاید امریکی روسی پریزیڈنٹ کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہے اس انٹیلیجنس والے سلسلے کے اندر. تو یہ تو بہرحال ایک سنگین الزامات ان کے اپنے اندر نظام کے اندر موجود ہیں. بہرحال اس کے علاوہ بھی جو ان کے اوپر جو ہے وہ خصوصاً ٹرمپ کے اوپر جو الزامات, بلکہ الزامات تو نہیں کہیں ہم, کہیں کہ جو جرائم ان سے منسوب ہیں. خوب میں نے جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ انسانی فطرت کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں, آپ اس کو کسی کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود خواتین کے حوالے سے ٹرمپ کی آپ باتیں دیکھیں, ٹرمپ کا کردار دیکھیں, آپ کو یہ کردار جو ہے وہ ایسا موجود ہے کہ بالآخر ایسے افراد کے جو کسی دین اور مذہب پہ ظاہر اس طریقے سے اتنے پابند نہ بھی ہوں, لیکن پھر بھی وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے, ان کے افکار اس چیز کو قبول نہیں کرتے. اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جو ان کی شہرت بن چکی ہے ابھی تک, وہ یہی ہے کہ یہ لا قانونیت کی طرف کو, کسی قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے. بین الاقوامی معاہدوں سے آپ خارج ہو رہے ہیں. آپ جو ہے وہ ایران کے ساتھ تو چلیں آپ کی دشمنی ہے, لیکن آپ نے اتنے ممالک کے ساتھ مل بیٹھ کر جوہری معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. چائنا کے ساتھ آپ کے معاہدے جو تھے ان کی آپ نے خلاف ورزی کی. انسانی حقوق کے حوالے سے جتنے معاہدے تھے ان معاہدوں کی آپ نے خلاف ورزی کی. بھارت سے یہ نتیجہ بھی نہیں لے سکتے کہ ہم کہیں کہ چلیں ٹرمپ جا رہا ہے تو اب جو بائیڈن صاحب آئے یا کوئی اور صاحب آئے, ان کے ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹک ہو, تو وہ کوئی فرشتے ہو جائیں گے. نہیں, وہ بھی اسی طرح ہے. بلکہ اگر امریکہ کی سیاست کو ہمیں سمجھنا ہوگا تو یہاں پر ہم ایک اصطلاح اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, حویج و چماق, یعنی کیرٹ اینڈ سٹک. یہ کیرٹ اینڈ سٹک کی پولیٹکس ہے امریکہ کی, کہ آپ جو ہے وہ سامنے سے اس کو کیرٹ دکھائیں اور پیچھے جو ہے اس کے سر کے اوپر تلوار جو ہے وہ لٹکا کے رکھیں. یہ یوں ہی کرتے ہیں. ان کی ایک پارٹی سسٹم جب وہ اوپر آتا ہے تو وہ پوری دنیا کے ساتھ ان کا وہ جو ہے وہ سٹک والا رول ہوتا ہے. وہ جنگیں نافذ کرتے ہیں, وہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر افراتفری مچاتے ہیں, وہ پوری جو ہے اپنا اسلحہ بیچتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ڈیموکریٹکس آ جاتے ہیں, تو وہ بہت اچھی طریقے سے وہ انہوں نے پینٹ کوٹ پہنے ہوئے جو ہے وہ ایک سلجھے ہوئے اپنے آپ کو ایک سلجھا ہوا معاشرہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بقول ویبر انقلاب کی کہ یہ وہی دہشت گرد ہیں کہ جو بہت آپ کہہ لیں اطراگین جو ہیں, جنہوں نے بڑی اچھے اچھے قسم کے جو عطر استعمال کرتے ہیں اور بڑی جو ہے وہ خوبصورت لباس میں سامنے ظاہر ہوتے ہیں, لیکن حقیقت ان کی جو ہے وہ, تو میرے خیال میں پھر وہی بات ہے کہ ابھی وہی ان کی حقیقت جو ہے وہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہے ان کی ان مفادات کی جنگ کے اندر, کہ وہ پوری دنیا کے سامنے آئے گی اور دنیا دیکھے گی کہ اس معاشرے کی حقیقت کیا ہے. جو جمہوریت کی ایک کلی ہے ان کی, وہ کھلے گی اور لوگ دیکھیں گے یہ جو پیچیدہ نظام انہوں نے بنائے ہوئے اور ان نظامات کو یہ ماڈل رول کے طور پر پیش کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر, تو اس کی حقیقت کیا ہے؟
صحیح. میسا حمدانی صاحب, اگر کہ امریکی سماج کے اندر جو تفریق ہے ہر طرح کی, خاص طور سے سفید اور سیاہ کا فرق اور امیر اور غریب کا فرق جو ہے, اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور اگر یہ اضافہ اسی طرح سے چلتا رہا اور یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہی تو امریکی سماج میں جو کشیدگی ہے, جو تناؤ ہے, جو شدت ہے, اس میں اضافہ ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ ممکن ہے کہ امریکہ اس نہج پر پہنچ جائے جہاں اس نے دنیا کے دیگر ملکوں کو دوچار کرنے کی کوشش کی ہے؟
جی, اب اس کی ٹائم لائن تو کوئی ظاہرہ نہیں دے سکتا کہ, لیکن اس تباہی کا جو آپ کہہ لیں کہ آغاز وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اس کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں. میرے خیال میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے دو رخ ہم بنا سکتے ہیں, ایک انٹرنیشنل حوالے سے آپ کہہ لیں یا ملک کے باہر کی صورتحال کو آپ سامنے رکھتے ہوئے, امریکہ کے باہر کی فضا کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ لیں, اور ایک امریکہ کی داخلی صورتحال. یہ امریکہ کے اندر جو ہے ایک قسم کی ہم کہہ لیں کیپٹلزم کی شکست ہے. یہ ان تمام مادی نظریات, میں نے جس طرح پہلے اشارہ کیا تھا کہ ان نظریات کی اور ان فلاسفیز کی شکست ہے کہ جس کے تحت یہ معاشروں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور چلانا چاہتے ہیں.
سمن, اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب. ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب, یا نبی امی لقب, او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب. آپ کی در کھلے مجھ پہ کئی, آپ کے در کے سبب, یا نبی امی لقب. او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب, یا نبی لقب. دل نے لبیک کہا اب یقین مجھ کو ہوا, اب یقین مجھ کو ہوا, آپ سے شاہ امم مجھ کو ملوائے گا رب, مجھ کو ملوائے گا رب. یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, یا نبی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامی نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیریت عافیت سے ہوں گے۔ یہ ہے اسلام ٹائم جو آپ کی خدمت میں سحر ٹی وی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک پروگرام جو ابھی تک عقائد کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہے، اور آج قیامت کے حوالے سے اور معاد کے حوالے سے جو اصول دین میں آخری عقیدہ ہے ہر مسلمان کا، اس کا آخری پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرے گا۔ ہم نے بتایا کہ قیامت آنے سے پہلے کائنات میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آئیں گی، سورج چاند ستاروں کی روشنی جو ہے وہ ماند پڑ جائے گی، پہاڑ اپنی جگہوں سے حرکت کرنے لگیں گے، سور پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو تمام جاندار بے جان ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا کہ جس کے بعد تمام بے جان دوبارہ جاندار ہو جائیں گے۔ یہ سور کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کسے کہتے ہیں سور، اس کی کیفیت کو قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت زیادہ روشن نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام بے جان جاندار ہو جائیں گے اور اپنے کو عالم محشر میں پائیں گے۔ دیکھیں گے کہ اس وقت محشر کا بازار سجا ہوا ہے اور وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، خاص طور سے انسان۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کی بنیاد پر جو انسان اعمال انجام دیتا ہے اس کے گواہ کون ہیں، کون انسان کے اعمال کی گواہی دے گا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس سوال کا جواب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آج کی گفتگو ملاحظہ کیجئے، جناب مولانا زائر عباس نقوی صاحب آپ کے سامنے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لہ الفداء، اما بعد۔ ہماری گفتگو قیامت کے مسئلے میں چل رہی تھی۔ آج جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ شفاعت کا مسئلہ ہے، کہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ قیامت کے بارے میں جو قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے اور روایات کے اندر ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ہولناکی کا دن ہے۔ اس دن ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان خوف میں ہوگا، ہر انسان حسرت کھا رہا ہوگا، انتہائی ڈرا ہوا ہوگا، سرگرداں ہوگا، اپنے نام اعمال کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوگا۔ وہ انسان کے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے کہ نہیں معلوم کہ ہمارا حساب و کتاب کیسا ہوگا۔ تو اسی حالات کے اندر ایک جو امید دلانے والا مسئلہ ہے وہ شفاعت کا مسئلہ ہے، کہ درست ہے کہ قیامت حساب و کتاب کا دن ہے، درست ہے کہ قیامت ہولناکی پریشانی اور حسرت کا دن ہے، لیکن یہ شفاعت کا مسئلہ انسان کو امید دلاتا ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں کوتاہی کر بیٹھا، نیکی کرنا چاہتا تھا لیکن کسی بھی وجہ سے بدی کر بیٹھا، چاہے وہ نفس کی شہوت کی وجہ سے ہو، شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے ہو، اپنی غفلت کی وجہ سے ہو، جیسے بھی ہو غلطی ہو گئی، اب شفاعت کا مسئلہ انسان کو یہ امید دلاتا ہے کہ وہ جو کوتاہیاں آپ سے ہوئی ہیں، خداوند متعال ان شفاعت کرنے والوں کے ذریعے ان کوتاہیوں کی تلافی کر دے گا، ان کوتاہیوں کو معاف کر دے گا ان ہستیوں کی بدولت کہ جو شفاعت کریں گے۔
اللهم انك انزلت في كتابك ان نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا انفسنا فاعف عنا فانك اولى بذلك منا وامرتنا الا نرد سائلا عن ابوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني الا بقضاء حاجتي وامرتنا بالاحسان الى من ملكت ايماننا ونحن ارقاؤك فاعتق رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي اليك فزعت وبك استغثت ولذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يفك الأسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير إنك أنت الرحيم الغفور۔ اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين۔
روایات کے اندر ذکر ہوا ہے کہ کون کون شفاعت کریں گے، میں فقط ہر شفاعت کرنے والے کے بارے میں ایک یا دو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ وقت کوتا ہے اور تمام روایات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جو شفاعت کرنے والی ہستی ذکر ہوئی ہے روایات کے اندر، وہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات و ہستی ہے۔ مثلا یہ جو آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ خداوند متعال آپ کو عطا کرے گا عن قریب اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو سنی شیعہ حدیثی کتابوں میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اس سے مراد شفاعت ہے، یعنی خداوند متعال آپ کو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کو قیامت کے دن حق شفاعت دے گا، اور یہ حق شفاعت ایسا مقام ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ راضی ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر ذکر ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم شفاعت کریں گے۔ علی علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری نقل کرتا ہے، قالت فاطمہ علیہ السلام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے پوچھا، یا ابتا این القاک یوم الموقف الاعظم و یوم الاحوال و یوم الفزع الاکبر، کہ اے میرے والد گرامی، قیامت کے دن میں آپ کو کہاں ملوں گی یا آپ کہاں ملیں گے؟ قال یا فاطمہ، تو پیغمبر نے فرمایا، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، عند باب الجنہ، باب جنت پر ملاقات ہوگی، ومعی لواء الحمد، اور میرے ہاتھ میں لواء حمد ہوگا، میرے ساتھ لواء حمد ہوگا، وانا الشفیع لامتی الی ربی، اور میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اپنے پروردگار کی بارگاہ کے اندر۔
جی ناظرین، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال پر کون کون گواہ ہوں گے، گواہی کون دے گا انسان کے اعمال کی۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے تو خود خداوند عالم کی ذات اقدس ہے، اس کے بعد ائمہ علیہم السلام اور انبیاء کرام ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود انسان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے اس کے خلاف یا اس کے حق میں، جو کچھ انسان نے کیا ہے اس کے جوارح اور اعضاء بدن وہ بتائیں گے اور گواہی دیں گے کہ ہاں خداوند عالم اس شخص نے یہ کام کیا ہے۔ گفتگو یہاں پر رکتی ہے، اور آخر میں اسی معاد کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک بہت ہی اہم باب ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے، وہ ہے شفاعت کا۔ شفاعت کیا چیز ہے؟ شفاعت کا حقدار کون ہے؟ کون شفاعت کرے گا؟ اور کیا ضرورت ہے شفاعت کی؟ کیوں ضرورت پیش آئے گی انسان کو شفاعت کی؟ شفاعت کے حوالے سے آج کل خاص طور سے عالم اسلام میں بہت سے شکوک اور شبہات بھی پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے ہم کسی حد تک گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اگر آپ وقت رکھتے ہوں تو ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ سنیں، شفاعت کے حوالے سے، کون کرے گا، کس کی کرے گا، اور شفاعت ہے کیا؟ مولانا ظاہر عباس نقوی آپ کو بتا رہے ہیں۔
دوسرا شفیع کے جو روایات میں ذکر ہوا ہے کہ جو شفاعت کرے گا، وہ قرآن کریم ہے۔ مثلا روایت اس طریقے سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تعلم القرآن فإنه شافع لأصحابه یوم القیامة، قرآن کو سیکھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے اصحاب کی شفاعت کرے گا، یعنی جو قرآن پڑھتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر ذکر ہوتا ہے کہ وہ بھی پیغمبر اکرم سے منقول ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن عبد کے لیے شفاعت کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو نقل ہوئی ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے منقول ہے، وہ یہ کہ الشفعاء خمسۃ، کہ شفیع پانچ ہیں، القرآن، ان میں سے ایک قرآن ہے، الرحم والامانہ ونبیکم واہل بیت نبیکم، قرآن ہے، رحم ہے، صلہ رحم کرنا، امانت ہے، نبی ہیں آپ کے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واہل بیت علیہم السلام ہے۔ بس قرآن بھی اس کے اندر ذکر ہے کہ جو قیامت کے دن صاحبان قرآن کی شفاعت کرے گا۔ اسی طریقے سے روایات کے اندر یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ اہل بیت نبی علیہم السلام بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور متعدد روایات اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں۔ مثلا امام صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ ابی بصیر نقل کرتا ہے، امام فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامت جمع اللہ الاولین والآخرین فی سعید واحد، جب قیامت کا دن ہوگا، خدا سب کو اولین و آخرین کو ایک زمین پر جمع کرے گا، فتغشاہم ظلمت شدیدہ، ان کو ایک بہت زیادہ تاریکی گھیر لے گی. فَيَزِجُّونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ, وہ گڑ گڑا کر پروردگار کو پکار رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ, اور کہہ رہے ہوں گے, يَا رَبِّ اِكْشِفْ عَنَّ هَذِهِ الظَّلْمَةِ, اس تاریکی کو ہم سے دور کر دے. قال فَيُقْبَلُ قَوْمٌ يَمْشِ النُّور بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, پھر اس کے بعد ایک قوم آئے گی کہ جو جن کے آگے نور چل رہا ہوگا. قَدْ أَضَاءَ أَرْضَ الْقِيَامَةِ, اور وہ نور قیامت کی زمین کو روشن کر رہا ہوگا. فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَمْعِ, اور جو جمعیت ہوگی, لوگ وہاں موجود ہوں گے, وہ کہیں گے, ہا اولا اے انبیاء اللہ, یہ انبیاء ہیں. فیجیئہم الندا من عند اللہ, خدا کی طرف سے یہ ندا آئے گی, ما ہا اولا بے انبیاء, یہ انبیاء نہیں ہیں. فیقول اہل الجمع, فہا اولا اے ملائکہ, یہ ملائکہ ہیں. فَيَجِئُهُمْ النِّدَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مَا هَؤُلَاءِ بِمَلَائِكَةٍ, خدا فرمائے گا یہ ملائکہ نہیں ہیں. فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَمْعِ هَؤُلَاءِ شُهَدَاءُ, پھر یہ اہل جمعیت کہے گی کہ یہ شہید لوگ ہیں. فَيَجِئُهُمُ النِّدَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, پھر ندا آئے گی خدا کی طرف سے, مَا هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءُ. فَيَقُولُونَ مَنْ هُمْ, پھر جمعیت کہے گی بتائیں کہ یہ کون ہیں. فَيَجِئُهُمُ النِّدَاءُ, يَا أَهْلَ الْجَمْعِ, پھر ندا آئے گی کہ اے جمعیت, اے لوگو, سُلُوهُم مَنْ أَنْتُمْ, خود تم ان سے پوچھ لو کہ یہ کون ہیں. فَيَقُولُ الْجَمْعُ مَنْ أَنْتُمْ, ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں. فَيَقُولُونَ, وہ کہیں گے, نَحْنُ الْعَلَوِيُّونَ, ہم علوی ہیں. نَحْنُ ذُرِّيَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ, ہم ذریت پیغمبر ہیں. نحن اولاد علی ولی اللہ, ہم اولاد علی میں سے ہیں.
أنت رب الناس بالفضل المبين, وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب الناس بالفضل المبين, وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت منشي الخلق بار أسما, جوهر النور ورب البركات. أنت منشي الخلق بار أسما, جوهر النور ورب البركات. أنت غيث الضوء فيض الرحمة, يا عطوف الأمر والبر المعين.
أنت رب الناس بالفضل المبين, وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت رب النازعات الناشطات, أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات, الحق بالأمر اليقين. أنت رب النازعات الناشطات أنت رب السابحات السابقات فارك الأمر إلهي بالحياة والممات الحق بالأمر اليقين أنت منشي الخلق بار النسمات جوهر النور ورب البركات أنت غيث الضوء فيض الرحمات يا عطوف الأمر والبر المعين
أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين
أنت رب الريح رب الذاريات أنت محيي الأرض رب الحاملات أنت سر الحب في كل الجهات أنت غيث الخير ككل للحزين أنت رب الريح رب الذاريات أنت محيي الأرض رب الحاملات أنت سر الحب في كل الجهات أنت غيث الخير كهف للحزين أنت منشي الخلق بار النسمات جوهر النور ورب البركات أنت غيث الضوء فيض الرحمات يا عطوف الأمر والبر المعين.
اسی طریقے سے ایک اور روایت میں یہ حقیقت اشارہ ہو رہی ہے کہ امام صادق علیہ السلام امام علی علیہ السلام سے یہ نقل کرتے ہیں کہ انا للجنت ثمانیت ابواب جنت کے آٹھ باب ہیں باب یدخل منہ النبیون والصدیقون ایک باب سے نبی اور صدیق آئیں گے و باب یدخل منہ الشہداء والصالحون اور ایک باب کے جس سے شہداء اور صالحون داخل ہوں گے و خمسۃ ابواب یدخل منہا شیعتنا و محبونا اور پانچ باب ایسے ہوں گے دروازے ایسے ہوں گے کہ جن سے ہمارے شیعہ اور ہمارے چاہنے والے محب داخل ہوں گے فلا ازال واقفا علی الصراط میں صراط مستقیم صراط کے اوپر کھڑا ہوں گا ادعو و اقول اور یہ پکار رہا ہوں گا اور کہہ رہا ہوں گا رب سلم شیعتی پروردگار میرے شیعوں کو سالم رکھ و محبی و انصاری میرے چاہنے والوں اور میرے مددگاروں کو سالم رکھ و من تولانی فی دار الدنیا اور ان لوگوں کو سالم رکھ کہ جو مجھ سے محبت رکھتے تھے دنیا کے اندر. تو یہ اس قسم کی روایات بہت ہی تعداد میں موجود ہیں کہ جو اشارہ کر رہی ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے. اور یہ بھی مطلب آپ کے ذہن میں رہے, یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ کہیں اور اس کو حتماً ذکر ہونا چاہیے اور کریں گے انشاءاللہ کہ حقیقت شفاعت کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان روایات کو پڑھنے کے بعد انسان یہ تصور کرے کہ چونکہ آئمہ نے ہماری شفاعت کرنی ہے اور وہ شفاعت بھی گناہگاروں کی جائے گی تو ہم گناہ کر لیں تو آئمہ ہماری شفاعت کر دیں گے. نہ, ایسا نہیں ہے, بلکہ شفاعت کے کچھ شرائط ہیں. اگر وہ شرائط موجود ہوئے تو یہ ہستیاں شفاعت کریں گی, اور اگر وہ شرائط موجود نہ ہوئے تو وہ ہستیاں شفاعت نہیں کریں گی. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال قیامت کے دن ہم جیسے گناہگاروں کو بھی ان ہستیوں کی شفاعت نصیب فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں بھی ہمارا ساتھ دیا، اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ معاد کے حوالے سے ہم نے دو اہم باتوں کو آج واضح کرنے کی کوشش کی. ایک تو یہ کہ انسان کے جو اعمال ہیں ان اعمال کے گواہ کون کون ہیں، یہ ہم نے بتایا آج، اور دوسرے یہ کہ جب قیامت کی بات ہوتی ہے اور معاد کی بات ہوتی ہے، موت کی بات ہوتی ہے، تو وہ ایک اہم بات جو ہوتی ہے، ایک اہم موضوع، وہ ہے شفاعت کا. انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، ظاہر ہے کہ بہت سے نقائص، بہت سی کمیاں اس کے نام اعمال میں ہوتی ہیں، بہت سے گناہ اس کے نام اعمال میں ہوتے ہیں. شفاعت کہاں کام آتی ہے، شفاعت کن لوگوں کے کام آتی ہے، اور شفاعت کون کرتے ہیں، کس کو حق ہے شفاعت کرنے کا، یہ وہ باتیں تھیں جو آج کے پروگرام میں ہم نے شامل کی. اور اس سے پہلے بھی آپ جو ہمارے پروگرام سے جڑے رہے ہیں اسلام ٹائم سے، اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ معاد کے حوالے سے بہت سے سوالات کا جواب ہم نے دینے کی کوشش کی ہے. یہاں پر معاد کا چیپٹر بند ہوتا ہے، اور امید ہے کہ معاد کے حوالے سے جو بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں رہے ہوں، ان کو ہمارے پروگرام کے ذریعے سے جواب مل گیا ہوگا. میں شکر گزار ہوں آپ نے اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دیا، لیکن یہ پروگرام ابھی تھما نہیں ہے، کچھ اور بھی موضوعات ہیں جنہیں اسلام ٹائم نے اپنے اندر شامل کیا ہے. میں شکر گزار ہوں اور تاکید کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اگر آئندہ بھی آپ وقت رکھتے ہوں تو ہمارے پروگرام سے جڑے رہیں، بہت ہی اہم اور مفید موضوعات آپ کے لیے لے کر کے ہم حاضر ہوں گے. فی الحال اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، اجازت دیں، خدا حافظ. Thank you.